کلاس تدریب المعلمین موجود معلم کے اوصاف تربیت کی اصول لیکچرر جناب شکیل احمد صاحب
نظر آئی ہوگی. آج کے لیے ہمارا ٹاپک ہے, ہمارا عنوان ہے معلم کے اوصاف. سو معلم کے اوصاف کیا ہیں, تربیت کے اصول کیا ہیں, معاشرتی کردار کیا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم معلم کہتے کس کو ہیں. معلم خود کیا ہوتا ہے, اس کے سامنے جو بیٹھا ہے متعلم, اس کے کیا اوصاف یا کردار ہمیں چاہیے. تو یہاں سے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ سے ہم شروعات کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ سے صرف ایک لفظ جاننا چاہوں گا, ایک لفظ میں آپ بچے میں کون سا وصف دیکھنا چاہتے ہیں, صرف ایک وصف, ہر بندہ ایک وصف بتا دے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے آپ سے, تربیت حاصل کر رہا ہے, تو بڑے ہو کے دو سال بعد, پانچ سال بعد, اس میں کیا خاص وصف آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک وصف, کوئی ایک وصف بچے میں کیا کارکردگی آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی کوئی ایک, وہ بچہ معاشرے کی اصلاح کر سکے. اچھا جی, دوسرا کوئی پوائنٹ؟ جی جی, اچھا اخلاق ہو, اچھا کردار ہو, اس کے علاوہ وہ معاشرے کا مفید فرد بن سکے, وہ گھر والوں کے لیے بوجھ نہ ہو بلکہ گھر والوں کا سہارا بن سکے. اور سب سے پہلے تو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق یہ پہچانے. اگر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہچان گیا, وہ اپنے آپ کو پہچان گیا, تو بس معاملہ حل ہو گیا. کیونکہ جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کر رہا تو وہ انشاءاللہ سارے ہی اچھے کام کرے گا, پھر برے کام کا تو کوئی راستہ ہی نہیں رہتا. تو اس بنیاد پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے میں بہت سارے اوصاف پیدا ہوں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معلم میں کیا اوصاف ہونے چاہیے. لیکن اس کے شروعات میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑے معلم, معلم اعلیٰ کون ہیں, کون سی ذات سے ہم ہر بات, ہر مثال لیتے ہیں, وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو ہم کیوں وہاں سے ہر مثال لیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں, تو وہ ایک وقت میں مجاہد بھی ہیں, سپاہی بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں, حکومت چلانے کے گر بھی سکھا رہے ہیں, معلم بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, مختلف پیشوں کے حوالے سے بھی ان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا. اور اس کے علاوہ خاندانی زندگی میں والد کی حیثیت سے, ایک ہمسائے کی حیثیت سے, ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک دوست کی حیثیت سے ان کا کردار ہمارے سامنے ہے. مطلب زندگی کا جو بھی پہلو ہم اگر اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جب انتخاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تاجر بنا کے بھیجا گیا ہے, مجھے حکمران بنا کے بھیجا گیا ہے, یا مجھے کوئی اور پہلو زندگی کا وہ مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اب معلم, معلم کون ہے؟ تو معلم انبیاء کا وارث ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ درہم و دینار نہیں ہوتے, انبیاء کا ورثہ علم ہے, اور وہ جس کا وارث انہوں نے علماء کو بنایا ہے. تو بحیثیت وارث انبیاء آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو آپ کا درجہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مطلب اس میں وہ دنیاوی کام بھی ایک فن ہے, ترکان بننا, لوہار بننا, یہ بھی ایک فن ہے, بغیر محنت کے, بغیر لگن کے, بغیر شوق کے یہ نہیں سیکھا جا سکتا. اسی طرح سے تدریس بھی ایک فن ہے. کیوں؟ یہ بہت مطلب حساس سا ایک فن ہے. یہ پیشے پیغمبری ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم بننے میں بننے پر ترجیح دی ہے, تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان اوصاف سے خود کو منور کریں. تھوڑا سا میں آپ کو, چونکہ آپ لوگ تو آلریڈی احادیث سے بہت زیادہ باخبر ہیں, لیکن تھوڑے سے احادیث صرف اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے, اور دوسرا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو, معلم کو کیا درجہ دیا ہے اپنے احادیث مبارکہ کے حوالے سے. تو سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے اور اسے موت آ جائے, تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا, صرف علم حاصل کرنے والے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بعد علم کا ایک باب سیکھنا 1000 نفل رکعت سے بہتر ہے. تو 1000 رکعت اگر ایک بندہ پڑھے گا تو وہ تو صبح سے شام ہو جائے گی اگر صحیح معنوں میں وہ پڑھے, لیکن علم کا ایک باب 10 منٹ میں بھی بندہ سیکھ سکتا ہے. تو یہ 10 منٹ ان 1000 رکعت کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہو گئے. اس کے بعد علم کی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے. مطلب ایک بندہ کہتا ہے کہ آج میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا, اگلے دن 15 رکعت, 20 رکعت, 25 رکعت نفل میں آگے جا رہا ہے. دوسرا بندہ ہے اس کے مقابلے میں علم کر رہا ہے, آج اس نے ایک مسئلہ سیکھا, اگلے دن 2 مسائل سیکھے, 3 مسائل. تو حدیث کے الفاظ کے مطابق یہ علم میں جو زیادتی کر رہا ہے, یہ آگے جا رہا ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جو شخص علم کی راہ پہ چلتا ہے, دین کی راہ پہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں اسی طرح سے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. مطلب اگر اچھائی ہوتی مال میں تو اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دیتا, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ جب کرتا ہے تو دین کی سمجھ, دین کا علم سیکھنا سکھانا اس شعبے کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم طلب کیا اللہ تعالیٰ سے, علم کی طلب ہوئی اسے اور اس نے حاصل بھی کر لیا, تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جس نے کوشش تو کی لیکن علم حاصل نہ ہوا, تو اس کے لیے بھی 1 اجر ہے. مطلب وہ ضائع نہیں ہوا اس کا ٹائم. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو مدرسے گیا لیکن کچھ نہ سیکھ سکا, تو نہ سیکھنے پر بھی ایک آپ کو اجر ملنے والا ہے, اور اگر سیکھ لیا تو وہ تو دوہرا فائدہ ہے آپ کا. اس کے بعد حدیث میں ہے کہ دین کی اگر آپ طلب کر رہے ہیں تو یہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو اگر وہ اس کے ذہن میں ہے تو وہ تو اللہ سے معافی مانگ لے گا, لیکن اگر ذہن میں ہی نہیں ہے تو یہ تو اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں. تو اب اگر ایک بندہ دین کی طلب کر رہا ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ بنتا جا رہا ہے وہ علم اس کے لیے. اسی طرح سے ہے ایک بہت اہم حدیث, یہ تو اکثر ہمارے اسکولوں پہ مدرسوں کے باہر بڑا بڑا کر کے الفاظ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, جس جگہ وہ پڑے وہ اسے اٹھا لے, اس کا زیادہ مستحق وہی ہے. اب حکمت کی بات کہا ہے تو حکمت کی بات میں فنون بھی سارے داخل ہیں, تو فنون علوم یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہیں, اور یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بڑا اچھی طرح سے واضح ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا, تو مطلب زبان سیکھنے پہ بھی کوئی پابندی نہیں. اسی طرح سے یہ منجنیق وغیرہ یہ کیسے اس سے پتھر گراتے ہیں اور پورے قلعے مسمار کیے جاتے ہیں, تو اس کا علم سیکھنے کے لیے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا. تو اس سے ہمارے لیے یہ اشارہ ہے کہ جدید علوم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پھر ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ تیر اندازی سیکھو اور نیزہ مارنا سیکھو کہ اس میں طاقت ہے. تو اس زمانے میں تو جنگی آلات نیزہ تیر اندازی یہ چیزیں تھیں, آج کے لیے نیزہ وہ میزائل اور یہ راکٹ ٹیکنالوجی ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے سے منع نہیں فرمایا. اسی طرح سے علم حاصل کرنا اللہ کے نزدیک نفلی روزہ, نفلی نماز, نفلی حج, نفلی جہاد ان سب سے بہتر ہے. سو اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا, ابو گیس پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے. ذرا سوچیں, ہمارا اتنا بس ہے کہ ہم سونا خیرات کر سکیں, اور وہ بھی ایک تولہ دو تولے نہیں, پورا ابو گیس پہاڑ. تو پہاڑ کتنا ہوگا, اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ تو ہم ساری زندگی بھی اگر کماتے رہے تو اس کے برابر کا سونا ہم نہیں خرید سکتے, اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا. اور اس کے مقابلے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا. تو دین کا ایک مسئلہ تو ہم انشاءاللہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اتنا بڑا خیرات کرنے کا اجر بھی ہمیں مل سکتا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے چند چھوٹی احادیث میں نے یہاں پہ جمع کی ہیں کہ علم کی طلب میں کہیں جانا عبادت ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو اس زمانے میں سعودی عرب سے چین کا فاصلہ سب سے, وہ معلوم فاصلوں میں سب سے دور فاصلہ تھا, مطلب اس سے زیادہ دور کوئی فاصلہ معلوم نہیں تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاصلے کے حساب سے بھی بتایا کہ اتنا دور آپ سے علم پڑا ہوا ہو تب بھی اس کے لیے سفر کرو. اور علم کے سفر کے لیے باقاعدہ سے اس کے لیے, اگر علم کے سفر میں, علم کی طلب میں آپ نکلے اور آپ کے کپڑے غبار آلود ہو گئے, تو اس پہ بھی بہت بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ علم کا پڑھنا صدقہ ہے, مطلب جتنا جتنا آپ علم پڑھ رہے ہیں دوسروں کو دے رہے ہیں تو آپ جیسے صدقہ خیرات کر رہے ہیں. علم جنت کے راستوں کا نشان ہے, اگر آپ کو جنت کا راستہ تلاش کرنا ہے تو وہ علم کے راستے سے ہی ہو سکے گا. علم دل کی روشنی ہے, علم آنکھوں کا نور ہے. عالم اور عابد کے درمیان 70 درجے کا فرق ہے. اب عالم کون؟ جس کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے. اور عابد کون؟ عابد عبادت گزار کو کہتے ہیں, عام بندے کی بھی بات نہیں ہوئی, عام بندے اور عالم کا تو مقابلہ ہی نہیں. عابد اور عالم کا اگر مقابلہ ہو تو علم والا بندہ 70 گنا زیادہ ہے اس سے. اور اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے امت کے علماء کی تعظیم و تکریم کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ زمین کے ستارے ہیں. زمین جیسے آسمان ستاروں سے منور ہوتا ہے, جس دن ستارے نہ ہوں تو آسمان بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے زمین پر علماء جو ہیں وہ ستارے ہیں. یہ زمین پہ جو روشنی ہے, ان کی روشنی انہی کی وجہ سے ہے, تو اس لیے ان کی عزت اور تقریب لازم ہے ہم پہ. اس کے بعد ایک اور بہت اہم حدیث کہ تم جن سے علم سیکھتے ہو یا جن کو سکھاتے ہو ان کی عزت کرو. ذرا سوچیں, اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف استاد کی عزت کرو, اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جس سے سیکھتے ہو یا جس کو سکھاتے ہو, دونوں کی عزت لازمی ہے. تو استاد شاگرد کی عزت نفسی کا خیال رکھے گا, اور شاگرد استاد کی عزت کا خیال رکھیں گے, دونوں ایک دوسرے کی عزت, تب جا کے اس حدیث میں مکمل عمل ہوگا. اس کے بعد عالم اور عابد کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جیسے آسمان پر چاند کو ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے, تو ایسے ہی عالم کو عابد پر فضیلت ہے. تو یہ تو چند احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا, عالم کا, متعلم کا درجہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں, ان کا دنیاوی درجہ کیا ہے اور آخرت میں ان کا درجہ کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے, ان کی اہمیت کیا ہے. اب ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے. مسجد میں بچے آ جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی سے ان کو منع نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام میں پہل کرتے تھے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑی شخصیت جس کے سارے صحابہ تعظیم کرتے ہیں, جن کے وضو کا پانی بھی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے, وہ شخصیت بچوں کو خود سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. تو یہ ان کا کردار تھا. یہی بچے ہیں کہ جو پھر آگے بڑے ہو کے دین کے لیے پھر وہ ایک مہمان بنتے ہیں, دین کا ستون بنتے ہیں, دین کی احیاء میں کام کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت کرتے تھے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، گود میں اٹھا لینا، کندھے پہ بٹھا لینا. آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا. تو ایک صحابی نے عرض کی کہ کیا خوب سواری ہے، تو جواب ملا کہ سوار بھی تو دیکھو کیا خوبصورت سوار ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس انتہائی درجے کی شفقت فرماتے تھے. اس کے بعد بچوں کے لیے وہ دعائیں کرنا، ان سے دلچسپی کی باتیں کرنا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بچوں میں مقابلہ کرواتے تھے، ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان سے دوڑیں لگواتے تھے، اور جو جیت جاتا تھا ان کو انعام و اکرام بھی دیتے تھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت کا انتہا درجے کا اظہار ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے میں شریک کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی میوہ پیش کیا جاتا تو محفل میں دیکھتے کہ سب سے چھوٹا بچہ کون ہے، تو سب سے پہلے اس بچے کو وہ میوہ پیش کرتے کہ وہ بچہ پہلے کھا لے، پھر باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود وہ میوہ نوش فرماتے تھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کا ہمیں ایک پیمانہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو مارا نہیں، مار پیٹ سے سختی سے گریز کرتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عفو درگزر کرو. وہ غلاموں کے لیے بھی تھا، وہ آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ ہیں دائرہ کار میں، ان سب کے لیے عفو درگزر کے لیے بہت بار بار کہا گیا. بلکہ انسانوں کے لیے تو کیا، جانوروں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پہ نرمی اور شفقت اور ان سے رحم دلی کا سلوک کرو. اور ایک جہاد میں ایسے ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بچے شہید ہو گئے، بچے مارے گئے، کفار کے بچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت رنجیدہ ہوئے اور یہ الفاظ فرمائے کہ وہ تم سے اچھے تھے، خبردار بچوں کو ہرگز قتل نہ کرو. حالانکہ بچے کفار کے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے بچوں کے لیے بھی شفقت کا معاملہ فرمایا ہے. تو یہ چیزیں، یہ صرف آپ سے اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معلم کے اوصاف کیا ہوں گے. تو جب میں کہوں گا کہ معلم کو نرم دل ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، تو پہلی بات یہی ہوگی کہ کیا ہمارا دین ہمیں اس کی طرف اشارہ دیتا ہے یا کوئی ایسی تربیت والی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی گرامی سے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم معلم کو کہیں کہ آپ کے یہ والے اوصاف ہمیں چاہیے، تو یہ کوئی زیادتی والی بات نہیں ہوگی. معلم کے وہ اوصاف دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک معلم بھی اختیار کر لے. اب ہم آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف. عنوان یہ ہے کہ معلم میں کیا اوصاف ہونے چاہیے. تو یہاں پہ پھر میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ معلم کا ایک ایک وصف آپ لوگ مجھے بتا دیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک معلم جس کو آپ استاد کہتے ہیں، اس میں کیا ایک خوبی ہونی چاہیے؟ خوبیاں تو بے تحاشا ہیں، لیکن آپ کون سی خوبی دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی، معلم میں اخلاق، اس کے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہوں. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، معلم میں کیا ہونا چاہیے؟ جی، شفقت ہونی چاہیے معلم کی. جی، اچھا، اس کو اعلیٰ کردار اور اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے. جی، وہ شفقت کا کردار اس میں ہو. جب تک شفقت کا کردار نہیں ہوتا تو طلبہ اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے. جب استاد شفقت سے پڑھائے گا تو طلبہ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور جب طلبہ مائل ہوں گے تو سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہو جائے گا. جب تک روب والا ایک سلسلہ رہے گا، سیکھنے سکھانے کا عمل موقوف ہو جائے گا. یہاں پہ آپ اس کی بہترین مثال ہمارے مفتی صاحب کی مثال ہے کہ ہمیں جس طرح سے انہوں نے تربیت دی، جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، کبھی براہ راست ہم پہ غصہ نہیں کیا. تو یہی چیز ہے، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن جب بھی سامنے آتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا تبسم ان کے ہونٹوں پر ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا، ہمیں ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ یہ تو غلطیاں بھی انہوں نے ہماری نظر انداز کر دی، تو ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو ہم دوبارہ سے لگاؤ ہمارا علم کی طرف پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی وصف پرسوں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی وصف قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے متنفر ہو جاتے، دور دور ہو جاتے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اخلاق دیے، وہ اخلاق کے جس کو دے کے دوست تو دوست دشمن بھی قائل ہو جاتے تھے اور وہ اس طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ تین چار خوبیاں تو آپ لوگوں نے بتائی، یہاں پہ میرے پاس لسٹوں کی لسٹیں پڑی ہیں، اتنی زیادہ اوصاف لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں کہ اگر میں ہر وصف ایک منٹ میں گنواؤں تو کم از کم دو تین گھنٹے تو کم از کم ہر وصف یہ وصف پورے کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اجمالی طور پہ وہ وصف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وصف اس طرح سے ہیں کہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک استاد ہے اور آپ لوگ طلبا کی صورت میں بیٹھے ہیں، تو طالب علم اپنے استاد میں کیا چیزیں دیکھنا چاہتا ہے؟ تو طالب علم اپنے استاد کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ سیرت و کردار کا مالک ہو، وہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی، ایک عملی مظاہرہ میں آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا اپنا بایاں ہاتھ ایسے آگے پھیلائیں، ذرا بایاں ہاتھ، دائیں ہاتھ کی یہ کوہنی اس کے اوپر رکھیں اور ہاتھ اس طرح کر لیں، ہاتھ دائیں ہاتھ آپ کا کوہنی اس بائیں ہاتھ کے اوپر پڑی ہو اور ہاتھ یہاں پہ ہو آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے۔ اپنی کھاڑی کو ہاتھ لگائیں۔ سو میں صاحب کیا بول رہا ہوں، اپنی کھاڑی کو ہاتھ لگائیں، اپنی تھوڑی کو ہاتھ لگائیں، لیکن خود کیا کر رہا ہوں، اپنے ماتھے کو ہاتھ لگا رہا ہوں، مطلب بول کچھ رہا ہوں، عمل میرا کچھ ہے۔ تو آپ کس کو دیکھ رہے ہو، آپ میرے عمل کو دیکھ رہے ہو یا میرے کہنے پہ جا رہے ہو؟ تو استاد جو بات کرتا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اگر ہم کہیں گے کچھ کہ آپ لوگ نیک کام کریں اور خود برائیاں کر رہا ہوں، تو آپ دیکھو گے کہ خود یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ تو اگر خود میں غلط کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کام کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو استاد میں سب سے بہترین خوبی یہی ہے کہ وہ اعلیٰ سیرت کا مالک ہو۔ اعلیٰ سیرت کی بنیاد یہی ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ اس کے بعد سب سے اہم اس کے صفائی، سادگی اور سنجیدگی اس میں ہو۔ مطلب وہ اگر عجیب سے فیشن کر کے آ رہا ہے تو طلبہ اس کی سبق کی طرف کم دھیان دیں گے، اس کے لباس کی طرف اور اس کے وضاحت کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلبہ کے لیے استاد ایک ماڈل ہوتا ہے، تو وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ پھر سب سے اہم بحیثیت طلبہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا استاد عدل و انصاف سے کام لے، وہ کسی کو خاص توجہ نہ دے اور کسی کو بہت بھول نہ جائے کہ یہ طالب علم بھی میری کلاس میں ہے۔ مطلب وہ صرف ایک طرف دیکھ کے نہ پڑھائے، بلکہ کلاس کے دوران وہ ایک طرف طلبہ کو بھی متوجہ کرے، دوسرے طرف طلبہ جو بیٹھے ہیں ان کی طرف بھی دیکھے، ان سے بھی سوال و جواب کرے۔ اس سے طلبہ متوجہ بھی ہوں گے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ طلبہ کو محسوس ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف کا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ سزا دینے میں وہ گریز کرے، کوشش کرے کہ سزا کو کم سے کم رکھے اور اخلاقی طور پہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ سزا کی نوبت ہی نہ آئے۔ طلبہ کی عزت نفس کا خیال رکھے، بحیثیت طلبہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا استاد میری عزت کا خیال رکھے، لیکن کل کو آپ نے استاد بننا ہے یا آپ ہیں استاد، تو پھر آپ نے بھی اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ طلبہ مجھ سے عزت کا سلوک چاہتے ہیں، اگر میں ان کو عزت نہیں دے رہا تو یہ کبھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد طلبہ کو محنت بھی کروائے، لیکن ان کو اگر ان کے کھیلنے کا وقت ہے تو ان کو وہ گنجائش بھی دے۔ اس کے علاوہ ہوم ورک دینا ضروری ہے، ناگزیر ہے، گھر کا کام ضروری ہے، لیکن گھر کا کام اتنا آپ دیں کہ وہ گھر میں جا کے پڑھ سکے، کیونکہ گھر میں بہت زیادہ اور بھی اس کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کام اتنا زیادہ ہو تو وہ ویسے ہی سمجھے کہ یہ تو ویسے بھی میں نہیں پڑھ سکتا، تو وہ چھوڑ ہی نہ دے۔ تو اتنا مناسب کام کہ جو اس کے ذہن کے مطابق ہو اور جس کا وقت اجازت دے آپ کو، تو وہ کام آپ اس کو ضرور دیں۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی زبان آسان ہو تاکہ بچے اس کو سمجھ سکیں. تو بحیثیت طالب علم تو آپ اپنے استاد سے یہ چاہتے ہیں, بحیثیت سرپرست مطلب بچوں کے والدین آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کے مدرسے میں آپ کے پاس مختلف بچے آ کے پڑھتے ہیں, کوئی ناظرہ, کوئی قائدہ, کوئی ترجمہ, کوئی اعلیٰ درجے میں, تو اب ان کے والدین آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں. تو والدین کی سب سے پہلی توقع بھی وہی ہے جو طالب علم آپ سے چاہتا ہے, کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو, آپ کا گفتار اچھا ہو. وہ آئیں آپ سے پوچھیں کہ ہمارا بچہ کس پوزیشن میں ہے, اور آپ ایک دم شروع ہو جائیں کہ آپ کے بچے کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, گھر میں بھی نہیں پڑھتا, یہاں بھی نہیں پڑھتا, اور یہ تو کچھ نہیں بننے والا. تو اس قسم کی باتیں کہ جس سے والدین کی حوصلہ شکنی ہو, یہ انتہائی درجے پہ ممنوع ہے. بحیثیت استاد آپ نے کبھی اپنے شاگردوں سے مایوس نہیں ہونا, آپ نے ہمیشہ امید لگا رکھنی ہے کہ اس نے کسی نہ کسی درجے میں علم حاصل کرنا ہے, دین کا علم سیکھنا ہے, اور اس نے معاشرے کی خدمت کرنی ہے. ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا عالم اور مفتی بن جائے, اگر وہ تھوڑے درجے میں بھی اس نے علم حاصل کر لیا تو یہ بھی کافی ہے اس کے لیے. وہ اپنے آپ کو تو بنا لے گا نا, وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں, جو اس کے بہن بھائی ہیں, ان پہ کسی حد تک محنت تو کر لے گا نا, اور کم از کم اور نہیں تو خود تو جنت کا راستہ اپنے لیے بنا ہی لے گا نا. تو سرپرستوں کی نظر میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں پہ انفرادی توجہ ہو. جب آپ کے پاس وہ آئیں اور آپ سے پوچھیں کہ میرے بچے کی کارکردگی کیسی ہو, کیسی ہے موجودہ, تو یہ نہ ہو کہ آپ جا کے ریکارڈ کھولیں اور پھر ایک استاد سے پوچھیں کہ یہ اچھا پڑھ رہا ہے یا نہیں, یہ دوسرے سے پوچھیں. نہیں, آپ کو اس بچے کا انفرادی طور پہ پتا ہو. اگرچہ یہ ذرا مشکل بات ہے, لیکن اگر استاد کوشش کرے تو وہ ایک ایک بچے کے بارے میں اس کا نام جان سکتا ہے, اس کی تعلیمی قابلیت جان سکتا ہے, وہ کس درجے میں ہے, اس کی ذہنی استطاعت کیا ہے, یہ استاد معلوم کر سکتا ہے. اس کے بعد والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ باخبر رہیں. اگر بچہ صحیح پڑھ رہا ہے تب بھی آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, اگر وہ صحیح نہیں پڑھ رہا تب بھی رابطے میں رہیں. تو مدرسے ہمارے یہاں پہ تو مرکزی سطح پہ تو یہ ایک ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع ہے کہ والدین کو وقتاً فوقتاً وہ ایک ایس ایم ایس کیا جاتا ہے. بعض دفعہ بہت سنجیدہ جب مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں تو پھر تو فون بھی کیا جاتا ہے. تو آپ بھی ایسے کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ, اگر روزانہ کی بنیاد پہ نہیں, ہفتہ وار کی بنیاد پر, ماہوار کی بنیاد پر آپ ایک رابطے میں رہیں, تاکہ آپ ان کے یہ بچوں کے والدین سے ان کی پروگرس کے بارے میں بات چیت کر سکیں, اور وہ بھی سمجھ سکیں کہ ہمارا بچہ کن راستوں پہ جا رہا ہے, کیا وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا نہیں, اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو ان کے بھی چونکہ سرپرستی کی حیثیت سے اور تربیت کے لحاظ سے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, تو وہ بھی اپنے بچے پہ دھیان دیں گے. اس کے علاوہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تنقید ان کی طرف سے ہو, ایک والد کو شکایت ہو گئی ہے, وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ مدرسے میں یہ مسئلہ ہے, یا اس کے تدریسی اوقات میں یہ مسئلہ ہے, یا بچے کے لیے یہ کام مشکل ہے, یا اس کے ساتھی سے کوئی مسئلہ ہے, تو بحیثیت استاد وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی شکایت کو سنیں, یہ والدین کی نظر سے. اب ذمہ داروں کی نظر سے, اب ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو ایک کام انہوں نے سونپا ہوا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, اور وقتاً فوقتاً ماہوار کی بنیاد پہ یا سہ ماہی کی بنیاد پہ وہ آپ سے رپورٹ مانگتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں, وہ تعلیمی حالت ان کی کہاں پہنچی, آپ کون کون سی کتب ان کو پڑھا رہے ہیں. تو اب ذمہ دار آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ذمہ دار سب سے پہلے تو آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس منصب کے لیے اہل ثابت ہوں. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض کو جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے وہ پورا وقت اس میں دیں, وہ ٹائم آپ ضائع نہ کریں. اگر ذمہ داروں کی طرف سے کوئی تنقید ہو رہی ہے یا کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو آپ اس کو سنیں اور اس کو خندہ پیشانی سے اس کو مانیں, اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ادارے کے لیے قواعد و ضوابط خود بنائیں لیکن پھر اس پہ عمل بھی کریں. تو یہ چیزیں. اب اس کے علاوہ ماہرین تعلیم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ذمہ داران کو یہاں کے مدرسے کے جو آپ کے امیر صاحب ہیں یا پھر یہ جو ہمارے قاری لقمان صاحب ہیں یہ باقاعدہ سے وزٹ کرتے ہیں آپ کے مدرسوں میں آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب ماہرین تعلیم آپ سے کیا چاہتے ہیں چونکہ آپ بھی استاد ہیں اور جو ماہرین تعلیم ہے وہ بھی آپ کے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں تو وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے دو تین چیزیں چاہتے ہیں. سب سے پہلے اعلیٰ سیرت و کردار, تو یہ آپ سے بچے کی بھی ڈیمانڈ تھی, والدین بھی آپ سے یہی چاہ رہے تھے, ذمہ دار بھی آپ سے یہی چاہ رہے تھے, اور بحیثیت ماہرین تعلیم اگر کوئی آ کے آپ کا مدرسہ دیکھتا ہے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو پہلا مشورہ اس کا یہی ہوگا کہ آپ اپنا اخلاق اعلیٰ درجے کا بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ کی علمی قابلیت اور استعداد, اگر وہ علمی قابلیت اور استعداد آپ کی پوری ہے تو اس میں مزید اضافے کی کوشش کریں, اگر وہ کم ہے تو آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. مطلب زمانے طالب علمی کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ مومن علم کی باتوں سے کبھی سیر نہیں ہوتا اور یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا ہے. مطلب وہ دوسری حدیث میں بڑا آسان الفاظ میں ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لہد تک, مطلب اس میں حد یہ نہیں بتائی کہ 50 سال کے ہو جاؤ تو بس علم حاصل کرنا روک لو, بس کیوں آگے اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہے. نہیں, مہد سے لے کر مطلب پنگوڑے سے لے کر بچے کی بالکل شروع جہاں سے وہ زبان سیکھ رہا ہے وہاں سے شروع کر کے علم اس کا اختتام کہاں پہ ہے, وہ جا کے لحد پہ ہے کہ لحد پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو مطلب دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا, تب بس علم کی حد ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے اسلاف میں ہم اس کی بہت خوبصورت مثال دیکھتے ہیں کہ ایک عالم بستر مرگ پہ پڑا ہے اور ایک دوسرا عالم اس کی وہ مزاج کرسی کے لیے آتا ہے, تو وہ مزاج کرسی کے لیے آیا ہے اور ادھر سے یہ جو بیمار عالم ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں مسئلے کا حل کیا ہے, تو وہ اسے کہتا ہے خدا کے بندے تم تو بستر مرگ پہ ہو تو آخرت کی تیاری اور یہ چیزیں سوچو, اب تم علم کی باتوں کو کیا لے کے بیٹھ گئے ہو. تو اس نے کہا کہ کیا میں اس حدیث پہ عمل نہ کروں کہ مہد سے لے کر لحد تک میں علم حاصل کروں. تو یہ اسلاف کی یہ مثالیں ہمارے لیے وہ ایک جذبہ پیدا کرنے والی مثالیں ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بالکل قابل اور بالکل ایک درجے پہ پہنچنے والا نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کا دوست اگر کہیں درس دے رہا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ اور میں تو ایک ہی چیز ہیں تو اس سے میں کیا سیکھ لوں گا. اگر آپ نے یہ بات کر لی نا کہ میں کیا سیکھ لوں گا تو آپ نے اپنے اوپر علم کے دروازے بند کر لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے برابری کا ہی ہے, میرا دوست ہے, میرا ہم جماعت ہی ہے, میرے درس کا ہی ساتھی ہے, لیکن شاید اس نے مزید مطالعہ کیا ہو, اس نے لازمی طور پہ دو چار اور کتابیں بھی دیکھی ہوں گی, تو میں کیوں نہ اس کے علم سے استفادہ کر لوں. تو آپ اگر اس درس کو سن کے اٹھیں گے تو آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ نئی بات سننے کو ضرور ملے گی. اچھا جی, ماہرین تعلیم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو پڑھائیں. اب اگر چھوٹی سی عمر میں آپ ان کو یہ مشکل مشکل کتابیں پڑھانا شروع کر دیں تو شاید وہ نہ سیکھ سکیں, لیکن اگر آپ بچوں کی عمر کے مطابق چھوٹے چھوٹے سوالن جوابن کتابیں آج کل بڑی بہترین ملتی ہیں کہ بس تم کون ہو, میں مسلمان, مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے, یہ پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے, آخری پیغمبر کا نام کیا ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بچے اس کو بالکل طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں, یاد ازبر یاد کر لیتے ہیں. یہ ان سے اگلے 50 سال میں بھی پھر یہ باتیں نہیں بھول سکتے وہ, لیکن اگر اس عمر میں آپ ان پہ کوشش کریں ان کی نفسیات کے مطابق تو یہ بہت فائدے والی بات ہو جائے گی. اس کے علاوہ ماہرین تعلیم آپ سے صبر اور تحمل کا بڑا مطالبہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الف سیکھنا, الف بے پے سیکھنا کتنا آسان ہے, لیکن ایک الف ایک بچے کو سکھانے میں کم از کم ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, بعض کیسز میں تو وہ مہینے بعد بھی, اگر ایک مہینہ گزر جائے آپ پھر اس سے پوچھیں کہ الف بے پے یہ تختی سناؤ وہ اس میں بھی پھنس جاتا ہے. تو مطلب ایک مہینہ بھی بچے کے لیے کم ہے, حالانکہ ہماری نظر میں تو وہ تھوڑے سے حروف ہیں لیکن بچے کے لیے وہ بہت بڑی دنیا ہے. تو آپ نے بڑا صبر و تحمل, اور خصوصاً ابتدائی جو بچے ہوتے ہیں جو مدرسے میں ابتدائی درجوں میں آتے ہیں جو بالکل ناظرہ سیکھنے آتے ہیں ان کے لیے تو استاد کا دل بہت بڑا دل ہونا چاہیے، نہیں تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ بچے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ توجہ ان کی رہتی نہیں ہے، وہ توجہ ان کی بھٹک جاتی ہے، ذرا استاد کی توجہ ہٹی بچہ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا ہے. تو اس کو تعلیم کی طرف، سبق کی طرف لانا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس کے لیے آپ نے بہت کوشش کرنی ہے. سو اب آتے ہیں تھوڑا سا اور کردار، ہم دیکھتے ہیں کہ اب تعلیم و تربیت میں استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے. کچھ تو ہم نے استاد کے ابھی شخصی اوصاف دیکھے کہ میرا استاد ان خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کلاس شروع ہے، استاد بھی بیٹھا ہے، شاگرد بھی سامنے بیٹھے ہیں، تو اب اس وقت ہمیں کون سے اصول مد نظر رکھنے ہیں، کون سے طریقے، کون سے اطوار اپنے سامنے رکھنے ہیں تاکہ طلبہ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے کتابوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رول ماڈل، خود ایک کردار بن کے دکھانا. تو استاد اگر خود ایک کردار بن کے سکھاتا ہے بچوں کو تو بچہ بہت آسانی سے سیکھ جاتا ہے. اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ امانت اچھی بات ہے، دیانت اچھی بات ہے، سچائی اچھی بات ہے، لیکن استاد خود اس پہ عمل کر کے دکھائے تو پھر تو بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر استاد کا اس پہ خود عمل نہیں ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں وقت کی پابندی کرو لیکن خود 10 منٹ 20 منٹ دیر سے آ گئے، یہ چیز شاگرد کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک سبق بن گئی کہ اوروں کو تو میں صحیح بات بتاؤں گا لیکن خود میرے لیے اس پہ عمل کرنا کوئی ضروری بات نہیں. اور جب بڑے قانون توڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. چھوٹے تو قانون توڑتے رہتے ہیں، ان کو تو سزائیں ملتی ہیں، لیکن بڑوں کو اکثر سزا نہیں ملتی اپنے غلطی پہ، تو یہ چیز ان کے لیے بڑا جرم بن جاتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ طلبہ کے سامنے رول ماڈل بنا جائے. اس کے بعد استاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کتاب کو جو پڑھا رہا ہے اس کی بھی تیاری کر کے آئے. مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی کتاب پچھلے 10 سال سے پڑھا رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، نئے سے نیا انداز ڈھونڈنا ہے کہ طلبہ کو اگر میں اس انداز سے پڑھاؤں تو فائدہ ہوگا یا نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی اچھا انداز ہو سکتا ہے. استاد کو علم کی قدر کرنی چاہیے اور یہی قدر ان کو طلبہ سے بھی کروانی چاہیے. مطلب کتاب کے اوپر سے نہیں گزرنا، ڈیسک کے اوپر سے نہیں پھلانگنا، کتاب کی عزت کرنی ہے، ہر لکھا ہوا کاغذ قابل احترام ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی لکھا ہوا کاغذ ہے اس کو بے جگہ نہ پھینکا جائے. اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب سا واقعہ ہے. وہ ایسے علمی شخصیت تھے کہ ان کو بہت زیادہ احادیث ازبر یاد تھی، تو لوگ ان کی علمی حیثیت کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتے تھے کہ ان کو اتنی احادیث کیسے یاد تھی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ علم کیوں اتنا، مطلب آپ کو علم ازبر یاد ہے، تو انہوں نے کہا میں کتابوں کی بہت عزت کرتا ہوں. تو سب نے کہا کتابوں کی عزت تو ہم بھی کرتے ہیں، کتاب کی جو قدر ہوتی ہے اس کو ایک خاص غلاف میں رکھتے ہیں، گرد سے بچاتے ہیں، ایک طریقہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ادب میں اور میرے ادب میں تھوڑا سا فرق ہے. تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بڑا ایک عجیب و بڑا لطیف سا نقطہ عرض کیا. وہ کہتے تھے کہ کتاب پہ اکثر حاشیے لکھے ہوتے ہیں، کوئی دائیں سے بائیں، کوئی اوپر سے نیچے، کوئی مختلف طریقوں سے. تو آپ لوگ یہ کرتے ہو کہ کتاب میں اگر حاشیہ اوپر سے نیچے ہو تو آپ کتاب کو دائیں سے بائیں پھیر لیتے ہو یا اوپر سے نیچے پھیر لیتے ہو. میں کیا کرتا تھا، میں کتاب کو اگر حاشیہ اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں ہیں تو میں کتاب کو اپنی جگہ پہ رہنے دیتا تھا، خود اٹھ کے دوسری طرف جا کے ادھر سے پڑھنا شروع کر لیتا تھا. تو میں نے کتاب کو اتنا بھی مطلب حرج نہیں ہونے دیا. تو اس قسم کی جب آپ کتاب کو عزت دیں گے تو وہ کتاب تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی کریم اور بڑی وہ عجیب سی اللہ تعالیٰ کے، تو وہ پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے نے اتنا ادب کیا ہے اس کتاب کا تو اس کا علم میں اس کو دوں گا. تو وہ ادب سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ہمارے بزرگ تھے امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے استاد کے سامنے صفحہ جب الٹاتے تھے تو اس کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی، اچھا استاد کے پیچھے جوتے لے کے چلنا اور اس طرح سے استاد کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے کہ استاد باہر نکلے گا تو ہم مسئلہ پوچھیں گے، کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہ شاید استاد کسی کام میں مصروف ہے اس وجہ سے، تو وہ استاد کی اتنی عزت کرتے تھے. اور اچھا اب اس میں یہ تو استاد کی عزت ہو گئی، اب استاد شاگردوں کی کیسے عزت کرتے ہیں؟ تو دارالعلوم دیوبند کا واقعہ، ایک مشہور عالم ہے، اب نام تو میرا ذہن سے تھوڑا سا اترا ہوا ہے، ایسا ہوا کہ سہن میں بیٹھے درس دے رہے، اتنے میں بارش شروع ہو گئی، طالب علم جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹنے لگے، وہ تختے وغیرہ اپنے ساتھ لے کے کمرے کی طرف بھاگے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں استاد جو ان کے شیخ الحدیث ہے جو درس دے رہے ان کو، وہ ان کے پیچھے ان کے جوتے اٹھا کے لا رہے ہیں. ذرا سوچیں استاد کی حیثیت سے اور وہ طالب علموں کی جوتیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو پھر طالب علم کو وہ کون سی عزت دے رہے ہیں؟ ذرا درجہ دیکھیں. تو جہاں پہ استاد اور شاگرد کے عزت کا یہ معاملہ ہوگا تو وہاں تو سیکھنا سکھانا لازمی ہوگا. پھر تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبند سے پھر وہ اکابرین اٹھے کہ جنہوں نے انگریزوں کو ناکو چنے چبوا دیے اور انگریز مجبور ہوا یہ ملک چھوڑنے پہ. آتے ہیں پھر اپنے معلم کے اوصاف اور اس کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو معلم کے کردار میں سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جہاں اسے علم نہ ہو تو وہ صاف کہہ دے کہ مجھے اس معاملے کا علم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک بندہ معلم بن گیا ہے تو اس نے سارے علوم ازبر یاد کر لیے، ضروری نہیں، علوم بہت سے قسموں کے ہیں، تو ایک علم پہ آپ کی مہارت اعلیٰ درجے کی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا علم آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو. تو لا علمی کا اظہار کرنا کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ تو سیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی یہ باتیں ہمیں ثابت ہیں کہ انہوں نے بھی بعض دفعہ بعض سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا، جب وہی سے مجھے علم ملے گا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. اس کے بعد چونکہ آپ کا معاملہ بچوں سے ہے تو اس میں کمال ذر، کمال عفو درگزر، تحمل، بردباری اور اس قسم کی خاصیتیں اگر آپ کی طبیعت کا خاصا نہیں بھی ہے تو یہ آپ نے بنانی ہے اپنی طبیعت میں، صبر، تحمل اور یہ چیزیں شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. جب میں نے بحیثیت استاد شروعات کی تو مجھے لگا کہ بورڈ سے بچہ اتنا نہیں سیکھتا جتنا ڈنڈے کے زور سے سیکھتا ہے، یہ میرے شروع دور کے یہ سوچیں تھیں. لیکن جب وقت گزرتا گیا اور پھر جب میری اپنی اولاد آئی اور پھر جب میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ڈنڈے کے زور سے زیادہ اچھا نہیں سکھایا جا سکتا جتنا پیار کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے بیٹھے شاگردوں کو صرف شاگرد سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جب آپ اس کو اپنے بچوں کا درجہ دیں گے، کیونکہ آپ روحانی والد ہو اس کے، آپ کو اسلام نے روحانی والد کا درجہ دے دیا، تو آپ نے بھی ان بچوں کو اپنا روحانی بچہ سمجھنا ہے. ذرا ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بچوں اپنے بچے کو لائیں کہ میرا سامنے، اگر میرے سامنے میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوتا تو میں اس کو کیسے پڑھاتا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، بردباری کا سلوک کر رہے ہیں، ایسے آپ اس بچے کے ساتھ بھی سلوک کرو گے تو یہ خود بخود پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جتنا پیار شفقت ہوگا اتنا ہی سبق کی طرف دھیان، اس میں وہ دلچسپی اور وہ محنت وہ بڑھتی جائے گی. اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ طلبہ کے وقت کی اہمیت کو سمجھنا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کلاس کی ترتیب برابر کرنے میں اور ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، اس میں بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو طلبہ کا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے. آپ کو ایسے علماء کی مثالیں بھی مل جائیں گی کہ جو روٹی لے کر، سادہ روٹی لے کر جیب میں رکھ لیتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے، مطالعہ کرتے کرتے جیب سے وہ نوالہ توڑ کے کھاتے تھے کہ مطالعے کا کہیں حرج نہ ہو جائے. ایسے کردار والے لوگ بھی ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ کھانا کھانے میں تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ کھانا بھی کھاتے رہیں گے اور مطالعہ بھی کرتے رہیں گے، تو وہ سوکھی روٹی پہ گزارے کرتے تھے لیکن علم کے ٹائم وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. ایسے علماء بھی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جتنا ٹائم ہمارا کھانے پہ لگ جاتا ہے یہ ہمیں ضائع نظر آتا ہے. تو وہ طالب علم کا ٹائم تو آپ کے وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیوں؟ آپ نے تو بہت کچھ سیکھ لیا. آپ کے سامنے آج طالب علم یہ گروپ ہے, اگلے سال دوسرا گروپ ہوگا, اگلے سال تیسرا گروپ ہوگا. آپ نے تو جو ٹائم ضائع کر لیا وہ شاید آپ کا اتنا نقصان نہ ہو, لیکن ایک طالب علم کا جو وقت ضائع ہو گیا وہ اس کا زندگی بھر وہ خلا رہ جاتا ہے. تو وہ طالب علم کا نقصان آپ نے نہیں ہونے دینا. اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ معلم مطلون مزاج نہ ہو. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ معلم مطلون مزاج کیا چیز ہوتی ہے, مطلب یہ کون سی خاصیت ہوتی ہے. یہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آج ایک طالب علم نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا, آپ کھلکھلا کے ہنس پڑے اور آپ کے دانت بھی باہر آ گئے اور ساری کلاس ہنس رہی ہے. دوسرے دن وہی طالب علم آپ کو لطیفہ سناتا ہے اور آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کی صحیح شامت لے آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک ہی لطیفہ تھا, ایک دن آپ ہنس رہے ہیں دوسرے دن آپ اس کو مار رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ایک معیار ہونا چاہیے. اگر ایک دن آپ نے اس کو کلاس میں اجازت دے دی تو دوسری دن بھی اجازت دینی ہوگی. اگر پہلے دن اجازت نہیں دی تو پھر اگلے دن بھی اجازت نہیں دے رہے تو پھر بات ٹھیک بنتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایک دن آپ کا مزاج ایک جگہ پہ ہے, دوسرے دن آپ کا مزاج کہیں اور ہے. تو یہ طالب علم آپ کو سمجھ نہیں سکے گا کہ یہ ہمارا استاد کس خاصیت والا ہے. تو اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے گا تو پھر یہ سیکھنا سکھانا ذرا مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد مایوسی والی بات تھی کہ طالب علم سے مایوس نہیں ہونا آپ نے. اگر آپ اپنے طالب علم سے مایوس ہو گئے تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد استاد کو احساس ذمہ داری کہ یہ میرے ذمے اتنا بڑا اتنا اہم فریضہ. یہ ذرا سوچیں, ایک اور مثال میں دینا چاہوں گا. میرے تدریس میں اکثر مثالیں ذرا زیادہ ہوتی ہیں لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اس بات کی وضاحت ہو سکے. ایک قاری صاحب تھے, یہ قاری مشہور ہندوستان کے قاری صاحب گزرے ہیں, ان کا نام یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے, قاری سید صدیق احمد صاحب. تو ایک دن ان کے ایک قاری صاحب, چھوٹے قاری صاحب آئے ان کے پاس کہ قاری صاحب آپ بڑے قاری ہیں, آپ بچوں سے حفظ کرواتے ہیں تو آپ کو تو بڑا ثواب ہوگا, ہم تو بچوں کو صرف یہی سکھاتے ہیں الف با تا. تو الف با تا کا تو کوئی ثواب نہیں ہوتا ہمارا, اور آپ تو روزانہ حفظ کی گردان آپ کا تو بہت زیادہ ثواب ہوگا. تو قاری صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ جو آپ کر رہے ہو وہی میں بھی کر رہا ہوں, نیت آپ کی بھی اللہ کی رضا اور دین کی خدمت ہے اور نیت میری بھی اللہ کی رضا اور دین کی خدمت ہے. تو اجر میں بھی اللہ تعالی ہمیں فرق ہمارے درمیان نہیں رکھے گا, حالانکہ آپ قاعدہ سکھا رہے ہو اور میں حفظ کروا رہا ہوں. تو آپ نے یہ حوصلہ نہیں ہارنا کہ میں تو صرف ناظرے کا استاد ہوں اور میں تو صرف قاعدے کا استاد ہوں, میرے ذمہ کون سے بڑی ذمہ داری ہے. نہیں, آپ لوگ تو بنیاد رکھ رہے ہو, اسی ناظرے کی بنیاد پہ اس نے چل کے آگے پھر حفظ بھی کرنا ہے, پھر اس نے درس و تدریس بھی, اس نے پھر اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے. تو اگر اس کے ناظرے میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کا درجہ کافی اونچا ہے, آپ اپنے درجے کو دنیاوی پیمانوں سے نہیں ناپیں. آپ کا درجہ, آپ کی منزلت اللہ تعالی کی نظر میں کیا ہے, اس کو آپ لوگ سوچیں. اس کے بعد معلم, چونکہ ہم تدریس کے اور تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو معلم کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں سے خصوصی انس ہو اور ان کے سامنے ایک بات اگر رکھے تو اس کی دہرائی کرے, دو دفعہ بات کرے, تین دفعہ بات کرے, ان کو سمجھائے کہ یہ بات ایسی کرنی ہے. بعض دفعہ ہمارے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ یہ کرو تو وہ بس سن لیا اس نے اور وہ بھول جاتا ہے. تو وہ بھولنا مطلب اکثر 100 میں سے 80 لوگ وہ باتیں بھول جاتے ہیں, صرف 20 لوگ. مطلب یہ انتہائی خطرناک بات بھی ہے. مطلب استاد جب درس و تدریس کر رہا ہوتا ہے اور 100 بندے اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو اکثر لوگ اس میں سے بھول جاتے ہیں, اکثر لوگوں کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور بہت ساری باتیں وہ ہوا میں ایسے ہی اڑ جاتی ہیں. اور بعض دفعہ اگر استاد کی توجہ نہ ہو تو طالب علم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, بیچ میں 100 بھی جاتے ہیں. تو اس قسم کے حالات کو قابو کرنا یہ استاد کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد معلم کو چاہیے کہ عملی وضاحت کرے, ہو سکے تو مثالیں دے, ہو سکے تو ماڈل پیش کرے, ہو سکے تو چارٹ پیش کرے بچوں کے سامنے. یہ چارٹ وغیرہ پہ ابھی آپ نے جیسے یہاں پہ یہ چارٹ لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ سیکھ رہے تھے کہ کیسے مخرج کیا ہوتے ہیں, کہاں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تو ایک تصویر, کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر ہزار الفاظ کے برابر ہے. مطلب یہاں اگر میں ہزار الفاظ لکھ لوں اور اس پہ ایک وضاحت ہو اور یہاں میں ایک تصویر لگا لوں تو کتنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ لوگوں نے مثال کے طور پر ہاتھی نہیں دیکھا, میں ہاتھی کے اوپر ایک مضمون لکھ کے لگا لیتا ہوں یہاں پہ اور ادھر میں ہاتھی کی ایک تصویر لگا لیتا ہوں تو کتنا آسان ہو جائے گا سمجھنا. یہاں میں نے لکھا ہوا ہے ہاتھی ایک جانور ہے, تو جانور سوچتے ہی آپ کے ذہن میں جانور تو زمین پہ رینگنے والے بھی جانور ہیں, سمندر میں بھی ہو سکتے ہیں, پانی میں بھی, یہ خشکی میں بھی, زمین کے اندر بھی باہر بھی. اچھا پھر یہ جانور بھاری ہے تو پھر بھاری سے آپ کے ذہن میں اور جانوروں کی شکلیں بننے لگیں گی. پھر میں کہتا ہوں کہ اس کی دم بھی ہے تو دم والے جانور کون کون سے ہیں. پھر میں کہتا ہوں اس کے چوپایا ہے, چار پاؤں ہیں. پھر میں کہتا ہوں اس کی سونڈ بھی ہے. اب آپ کا ذہن سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ سونڈ کون سی چیز ہوتی ہے. لیکن یہی چیز ایک تصویر آپ بچوں کو دکھا دیں, بس ان کے ذہن میں وہ چیز سمجھ آ گئی. تو ایک تصویر ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے. تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اسی لیے کہ اس سے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں, اچھا معلم کو چاہیے کہ طالب علموں کو صرف کتاب نہ پڑھائے, کوشش کرے کہ کتاب کے دوران ہی وہ اخلاقیات سمجھانے کے لیے کسی کہانی کا سہارا لے لیا, کسی واقعے کا سہارا لے لیا, کہیں کوئی لطیفہ سنا دیا, کہیں کوئی مثال دے دی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ طالب علم لفظوں میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے, لیکن جب وہ کہانی کا نام لیا جاتا ہے یا لطیفے کا تو وہ فوراً سے سننا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ سننا شروع کرتا ہے تو یہاں سے درس و تدریس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ بالکل آپ یکسانیت نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا تھا. کبھی وہ الفاظ کو بہت دبا کے بولتے تھے, کبھی ذرا آہستہ کر کے بولتے تھے. اگر یکسانیت ہوگی الفاظ میں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا, حدیث میں دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ مثال سے شروع کرتے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ اچھا مسلمان کون ہے یا اس طرح کے الفاظ, تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ کون سا شخص ہو سکتا ہے, اس میں کون سی خصوصیت, تو وہ سوچنے پہ مجبور کرنا. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو سمجھاتے ہوئے زمین پر یا ایک جگہ پہ وہ نشان لگا کے لکڑی کی چھڑی لے کر زمین پہ نشان ڈال کے سمجھاتے تھے کہ ایسے کرو ایسے کرو. تو مثال دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ثابت ہے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ہلاک ہوا ہلاک ہوا, وہ شخص ہلاک ہوا, تو صحابہ کرام میں تجسس آ جاتا ہے کہ یہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہلاک ہوا. تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو کہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے یہ کام نہ کیے. تو طلبہ میں دلچسپی اور ان کی توجہ حاصل کرنا یہ معلم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر طلبہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ہمارے ماہرین تعلیم اس کو ایسے کہتے ہیں جیسے آپ نے لوہا لیا اور لوہا ابھی آپ نے گرم نہیں کیا, آپ ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑی کی ضربیں مار رہے ہو. آپ نے لوہاروں کو تو دیکھا ہوگا جب وہ کوئی چیز بناتے ہیں تو لوہا اٹھا کے پہلے بھٹی میں رکھتے ہیں, اس کو خوب گرم کر لیتے ہیں, جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو ہتھوڑی لے کے اس سے شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ گرم لوہے پہ ہتھوڑی مارتے ہیں تو دو منٹ میں وہ شکل بنا لیتے ہیں, اور اگر سرد لوہا آپ لے لیں عام لوہا اور اس کو ہتھوڑی سے مارتے رہے گھنٹے میں بھی اس سے کوئی شکل آپ نہیں بنا سکتے. تو ہمارے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے طالب علموں کی توجہ حاصل کریں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس کو بھٹی میں رکھ کے اس کو گرم کر لیے, وہ تیار ہو گیا, اب آپ اس کے ساتھ جو سلوک جو ترتیب کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور بچوں کے حوالے سے ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ بچہ اور پودے میں کوئی فرق نہیں ہے. پودا جب آپ شروع میں لگاتے ہیں تو اس کی ٹہنی بہت نرم ہوتی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وہ بیل آپ دیوار کے اوپر لگا لیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو دھاگے سے بھی باندھ سکتے ہیں, اس کو زمین پہ بھی ایک ترتیب دے سکتے ہیں. لیکن یہی ٹہنی جب تناور درخت بن جائے تو پھر آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تبدیلی پھر ممکن نہیں. تو شروع میں آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ان کی مثال وہ پودے کی ہے، آپ اس کو جس راستے پہ ڈال دیں گے وہ زندگی بھر اسی راستے پہ پھر رہے گا. اور اس کا اجر، یہ ذرا سوچیں کتنا عجیب سی بات ہے کہ آپ نے تو ایک دفعہ پڑھا دیا، آپ کو اگر کوئی معاوضہ بھی ملے گا تو ایک دفعہ کا ملے گا، لیکن آپ کا اجر، یہ اجر جاری اجر ہے. یہ آپ اگر فوت بھی ہو گئے تو یہ آپ کے اعمال نامے میں اندراج اس کا ہوتا رہے گا. تو یہ چیز، یہ لالچ بھی اگر بندہ سوچ لینا کہ میرا اجر کتنا بڑا ہوگا، آپ نے ایک بچے کو نماز کا طریقہ سکھا دیا اور وہ نماز کا پابند بن گیا، آپ نے اس کو قرآن پاک کی تلاوت سمجھا دی، وہ تلاوت کا پابند ہو گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں مفت سے اندراج ہوتا جا رہا ہے. قیامت کے روز آپ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ میرے اعمال نامے میں تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو صدقے جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صدقے جاریہ بھی ہے. اور صرف اگر یہ بات آپ ذہن میں لے لیں کہ میں نے صدقے جاریہ کے لیے کام کرنا ہے، تو بس یہ ایک بات بھی آج کی نشست میں کافی ہو جاتی ہے کہ بچے کو میں نے اگر تربیت اچھی کر دی اور یہ صراط مستقیم پہ چل پڑا تو قیامت تک اس کا اجر میرے پیچھے لکھا جاتا رہے گا. تو یہ کتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے اس پہ. اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھ لیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وقت کی پابندی، تو اس پہ بات تو ہم کر چکے ہیں. ادارے کے اندر تدریسی امور کے علاوہ اسے عام کام، مطلب ہمارے طرف پہ تو یہ چیزیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی اخبار پڑھ لیا، کبھی غیر ضروری میٹنگ، اور آج کل تو ایک اور مصیبت آئی ہوئی ہے، موبائل ٹیلی فون. تو یہ تو غریب ہو امیر ہو، آج کل تقریباً پاکستان کی آبادی لکھتے ہیں کہ 18 کروڑ ہے، اور 18 کروڑ میں سے 12 کروڑ عوام کے پاس موبائل فون چکا ہے. تو ذرا سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ موبائل کس تیزی سے پھیل رہا ہے اور کتنے زیادہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ چکا ہے. اور اس کی پھر اپنی خوبیاں بھی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے معاشرے کے حساب سے اس کی مصیبتیں اور کباہتیں بہت زیادہ ہیں. یہ وقت کا سب سے زیادہ نقصان آج کل اس کے ذریعے ہو رہا ہے، اور کچھ نہ ہو تو اس میں اتنی چیزیں ہم لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا بہت سارا قیمتی ٹائم ضائع کر لیتی ہیں. تو اس سے کوشش کرنی چاہیے معلم کو خود بھی بچنے کی، اور طالب علم کی بھی کوشش کرے کہ چھوٹی عمر کے طالب علم کو تو بالکل یہ موبائل اور اس قسم کی چیزوں کا تو سختی سے منع کرے کہ یہ تو اس اپنے ساتھ لائے بھی نہیں اور نہ اس کا استعمال کرے. جب اس کی زندگی میں ضرورت پڑے گی تو وہ والدین پھر دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اجازت دے دیں گے. تو آپ کے مدرسے میں تو باقاعدہ سے اس پہ سختی سے پابندی ہونی چاہیے کہ بچوں کے پاس تو موبائل بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور بڑوں کے لیے بھی ایک خاص یہ ہونا چاہیے کہ درس و تدریس کے وقت موبائل ان کا بند رہے تو یہ بہتر ہے. اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں تو باقاعدہ سے وہاں پہ موبائل کو بند رکھا جاتا ہے، اور اگر اساتذہ بند رکھے نہ رکھے انہوں نے باقاعدہ سے سگنل جیمر لگائے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ فون اندر آتا ہی نہیں ہے، وہ سگنل ہی نہیں ہوتے. تو یہ اس لیے کہ طلباء کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. اب اس کے بعد اگر ہم مزید دیکھیں تو ایک حدیث میرے سامنے ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. یہ کیوں؟ ایک طرف 1000 عابد ہیں، 1000 عابد لوگ مطلب نیک لوگوں کو اس حال میں اگر ہم جمع کریں تو حال بھر جائے گا، بلکہ دو حالوں میں بھی نہ آئیں گے، اور ایک طرف ایک عالم کھڑا ہے. شیطان کے لیے اس عالم کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اور اس 1000 لوگوں کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی وجہ، اس کے پاس علم ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے، کیسے نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں، مختصر وقت میں بڑے بڑے اعمال کیسے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ بات عالم کو ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیتی ہے. سو تھوڑا سا اگر گھڑی کی طرف ہم نظر ڈال لیں تو چونکہ ہماری نشست کا ٹائم تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، تو میں صرف یہاں پہ قاری سید صدیق احمد صاحب کے 3-4 انہوں نے تربیت کے اصول بتائے ہیں، تو وہ صرف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سو یہاں پہ ان کی طرف سے، یہ وہ جو ہندوستان کے مشہور قرآن کے بھی قاری صاحب ہیں یہ, ان کی طرف سے یہ فارمولا یا یہ اصول دیے گئے ہیں, تو یہ تو آپ بہت بغور سنیں, کیونکہ آپ کا بھی قرآن پاک کی درس و تدریس سے براہ راست واسطہ پڑتا ہے. اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات کی ہوئی ہے شاگردوں سے شفقت, پہلا نسخہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شفقت, یہ تو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ چونکہ قاری سید صدیق احمد صاحب ہندوستان کے علماء اور قرآن میں سے ایک مشہور نام ہے, تو ان کا فارمولا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, تو یہ چیزیں آپ لوگ نوٹ کر لیں, شاگردوں پہ شفقت پہلا. دوسرا ہے درس و تدریس میں اخلاص نیت, اخلاص نیت اگر ہے تو ہمارا کام, ہمارا درس و تدریس وہ فائدے کی چیز ہے, اور اگر اخلاص نیت نہیں ہے تو یہ صرف ہم وہ بس وقت گزاری کر رہے ہیں, صرف لوگوں کو نمود و نمائش کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو نمود و نمائش بہت سخت ناپسند ہے. قیامت والے روز نمود و نمائش والے لائے جائیں گے, تو جس نے نمود و نمائش کے لیے نماز پڑھی ہوگی تو وہ اس کو کہا جائے گا کہ لوگوں نے تمہیں اجر دے دیا, تمہاری واہ واہ لوگوں میں ہو گئی, تمہاری نماز کا اجر میں کیوں دوں, وہ تو تم نے لوگوں کے لیے پڑھی تھی, اس طرح مال خرچ کیا تھا تم نے, اخبار کے لیے تصویریں بنوانی تھی, یہ کرنا تھا وہ, تم نے اللہ کے لیے تو خرچ نہیں کیا, تو تمہیں اجر کس بات کا ملے. تو یہ بات بہت یہاں پہ اہم ہے بحیثیت معلم اخلاص نیت. تیسری بات شاگردوں کے ساتھ خیر خواہی, ان کی بہتری چاہنا. ایک طالب علم زیادہ پڑھ سکتا ہے اس کو زیادہ زیادہ پڑھائیں, زیادہ سبق دیں. ایک طالب علم آہستہ ہے, اس کو ہمارے اس زبان میں سلو لرنر کہا جاتا ہے, کہ اس کو پڑھنے میں دقت ہے تو اس کو کم سبق دیں, ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرنی. شاگردوں کی تربیت کے لیے خصوصی نشست, مطلب ایک تو درس و تدریس ہے, اس کے علاوہ کہیں 10 منٹ 20 منٹ اخلاقی باتیں ان کے ساتھ ہو گئی, تو یہ خصوصی نشست. اس کے بعد شاگردوں کے وقت کا لحاظ رکھنا, یہ ان کی نظر میں ایک بہت اہم نقطہ ہے. شاگردوں کے سامنے کسی کی برائی سے اجتناب کرنا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ استاد کرام کا آپس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, استاد کلاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں استاد میں یہ بڑی خامیاں ہیں, تو شاگردوں نے وہ خامیاں نوٹ کر لی, اب وہ اس استاد تک بھی پہنچ سکتی ہیں, کوئی بھی جا کے اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلاں استاد تو آپ کے خلاف یہ کہہ رہا تھا, وہ استاد اس کے خلاف منہ سے کوئی بات نکل جائے گی اور ایک سلسلہ چل پڑے گا, اور شاگرد تعلیم و تربیت میں دلچسپی لینے کی بجائے انہی غیبت اور انہی حسد پیدا کرنے والے عوامل میں لگ جائیں گے. تو کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے شاگردوں کے سامنے. سبق پڑھاتے وقت شاگردوں کی سمجھ کے مطابق لیکچر یا تقریر ہونا چاہیے, بچوں کی سمجھ کے مطابق, تب جا کے یہ فائدہ ہوگا. شاگردوں کے لیے اگر کوئی دوسری جگہ مفید ہو تو ان کی خواہش پر بخوشی اجازت دینا, مطلب آپ کے پاس بچے ہیں, ابتدائی ناظرہ وہاں پہ پڑھ لیا, مزید کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں, اب ان کو مزید پڑھنے کا شوق ہے, ایک تو آپ سے رائے لینی ہے تو آپ اس کو اچھی رائے دیں, اور دوسرا اگر وہ خود کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جاتے ہیں یا وہاں پہ ہمیں درس و تدریس میں سہولت ہے, تو آپ اس کو بخوشی اجازت بھی دے دیں اور ان کی رہنمائی بھی کریں. اس کے بعد شاگردوں سے ذاتی خدمت لینے میں احتیاط کریں. آپ کو علماء کرام کے بہت سارے واقعات ایسے مل سکتے ہیں جس میں علماء نے شاگردوں سے اپنے کام, بالکل مجبوری کی حالت میں بھی انہوں نے شاگردوں سے اپنے کام نہیں کروائے, بلکہ اپنا کام اپنا سودا سلف علماء ہو کے وہ اپنے گھر کا سودا سلف خود لاتے تھے, بچوں سے شاگردوں سے کبھی وہ چیزیں نہیں کروائیں. اس کے بعد آخری اور اہم نقطہ عمل پر کا اہتمام کروانا. شاگرد بہت اچھا ہے, نماز کا سبق اسے بہت اچھا یاد ہو گیا ہے, لیکن اس پہ عمل کروانا, اس سے ایک چارٹ بنوانا کہ آپ نمازیں پڑھو, اس میں باقاعدہ سے اندراج کرو اور میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا, تو یہ چیزیں آپ نے 2-4 دن اس پہ ذرا سختی کی نمازوں کا پوچھنے میں, یہ 2-4 دن کی سختی سے اس کی ایک پابندی بن گئی, اس نے نمازوں کے اوقات کا تھوڑا کوشش کرنا شروع کر لی, نماز کا پابند ہو گیا, تو یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے اجر میں شامل ہو جائے گا. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کا اہتمام بچوں سے کروائیں. سو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی توجہ سے سنا. اس نشست کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہوں تو آپ لوگ اپنے سوالات کاغذ پہ لکھ کر قاری لقمان صاحب کے ساتھ جمع کروا لیں، تو جیسے ہی کچھ سوال ہوں گے تو میں انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا کہ اس کے مثبت جواب دے سکوں. بہت شکریہ.